أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سورة الحج کی یہ وہ آیات ہیں جن کا آغاز آیت نمبر 25 سے ہو رہا ہے، اور یہاں سے حج کے اہم مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی حج کے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے. اور چونکہ حج کے مسائل کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اسی ضمن میں اللہ کے اس حرم اور حرم کی حرمت اور حرم کی عظمت اور اس کی اہمیت اور مناسک حج اور قربانی اور حج اور عمرے کا فدیہ دم اور دوسرے مناسک حج، وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ مربوط اور اس سے متعلق ہیں. یہ سلسلہ 13 آیات پر مشتمل ہے. آیت نمبر 25 سے یہ مسائل شروع ہوتے ہیں، آیت نمبر 37 تک یہ تمام 13 آیات میں ان مسائل کو بیان کیا جائے گا. تو ارشاد فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام. گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کے لیے اللہ کے ہاں کیا کچھ ہے. اب چونکہ حج کا معاملہ ہے اور حرم کا معاملہ ہے، اور وہ لوگ کہ جو اسلام کی، مسلمانوں کی، صحابہ کی، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرتے تھے، ان میں ایک بہت ہی اہم مخالفت کا سلسلہ یہ بھی تھا کہ وہ مسجد حرام کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتے تھے. تو ان کفار کا ذکر ہے، ان منافقین کا ذکر ہے، اور ان ظالموں اور مجرموں کا ذکر ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہے. علماء نے ارشاد فرمایا کہ دین کی طرف بلانے والے اور اعمال صالحہ، خیر اور بھلائی کی دعوت دینے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، علماء اور دعوت و تبلیغ سے منسلک وہ لوگ کہ جو نیکیوں کے پھیلانے میں حصہ لیتے ہیں، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور خیر اور بھلائی کی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، دین کے اور دین کے راستے کے داعی ہیں. جو شخص جان بوجھ کر عمدن ضد، تعصب، عناد، حقارت، بغض، کینہ، دشمنی، مخالفت یا کسی اور وجہ سے اگر ان کی مخالفت کرتا ہے، اور کسی شخص کو دین کی طرف جانے سے اور دین کے راستے میں لگنے سے، دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے روکتا ہے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ کیا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ کتنے ناپسند ہیں. عملی طور پہ گویا کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کام کسی کافر کو کرنا چاہیے، اس لیے اس قسم کے لوگوں کو اللہ نے کافروں کے ساتھ ملا کے ان کا ذکر کیا. یہ عملی طور پہ یہ بھی کافروں والا کام کر رہے ہیں، اس لیے فرمایا ان الذین کفروا، کافر تو یہ ہو گئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ کہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، یا کسی بھی مسجد میں جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں. مسجد حرام اصل ہے اور تمام مساجد اس کا فرتو ہے، اس کا سایہ ہے، اس کی فرع ہے. اصل مسجد حرام ہے اور تمام مساجد بیوت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. والمسجد الحرام، اور یہ مسجد حرام کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہوئی ان الذین کفروا، اور دوسری بات وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور تیسرا والمسجد الحرام. کچھ ظالم، فاسق، فاجر، کافر، منافق، مشرک وہ ہیں جو مسجد حرام کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ مسجد حرام وہ ہے، الذی، یہ وہ مسجد حرام، جعلناہ للناس، ہم نے اس کو بنایا لوگوں کے لیے. جعلناہ من نور، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلیل کر، دلیل کے طور پہ بیان ہوا اور مذکور ہوا. جعلناہ، ہم نے اسے بنایا، للناس، لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو لوگوں کے لیے حرمت والی جگہ بنایا، اپنا گھر بنایا. سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے کہ کوئی شخص اس میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے، فیہ اس میں، والباد یا قریب کی بستیوں سے آنے والا کوئی بدو ہو. ومن یرید، اور جو کوئی ارادہ کرے گا، فیہ اس حرم میں، بالحاد بے دینی کا، بظلم یا ظلم کا، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. الحاد یہ لحد سے ہے، ٹیڑھا پن، مائل ہونا، قدرے چھپنا. اور یرید ارادے سے ہے، ارشاد فرمایا کہ حرم کی حرمت اللہ کی نگاہ میں اتنی ہے کہ اس مقام پر گناہ کے بارے میں صرف سوچنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، صرف سوچنے سے، ارادہ کرنے سے. پختہ ارادہ نہیں، پختہ ارادہ اگر ہوتا اس کے لیے عزم کا لفظ استعمال ہوتا. پختہ ارادے کو عزم کہتے ہیں، محض ارادہ، سوچنا، اس کو ارادہ کہتے ہیں. حرم میں اور حرم کے ارد گرد، حرمین شریفین میں، اس مقدس سرزمین میں کسی بھی قسم کی بدمنی، فساد، انتشار، ظلم، شرک، گناہ کا سوچنا، اس پر بھی اللہ کی اتنی سخت گرفت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا نذق ہو، یہاں پر بھی نون جمع کا اللہ نے استعمال کیا عظمت کے لیے. ہم اس شخص کو نہیں چھوڑیں گے، وہ کہ جو حرم میں اور حرمین میں بدمنی کا ارادہ کرے، اور جو بدمنی کو عملی جامہ پہنائے، لوگوں کو خنجر اور اسلحہ دے کر بھیجے کہ تم جاؤ وہاں، اور تم نے جا کے امن والے اس خطے میں حج اور عمرے اور طواف اور عبادت کی نیت سے آنے والے مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے، یہاں تم نے جلوس نکالنے ہیں، سیاسی باتیں کرنی ہیں، نعرے لگانے ہیں، یہ تو ارادہ نہیں، یہ تو عمل ہے، تو یہ اللہ کے عذاب سے بچ کے کہاں جائیں گے؟ یہاں تو اللہ فرماتا ہے کہ صرف محض حرم، وہ جو حرمت والی جگہ ہیں، حدود حرم، کسی بھی قسم کے گناہ کے محض ارادے پر اللہ تعالی کا عذاب اس شخص کے لیے لازمی ہے. وَمَن يُرِدْ، الحاد کا معنی بہت وسیع ہے، ہر قسم کی بے دینی اور دین میں دین اسلام کیا ہے اگر اس کو پھیلا دیں تو بہت آفاقی باتیں اور تعریفیں اس میں آ سکتی ہیں, اور اگر اس کو مختصر کریں ایک ہی لفظ اس کی تعریف وہ یہ ہے الدین النصیحہ. دین سراسر نصیحت ہے, خیر اور بھلائی ہے. جس دین میں خیر اور بھلائی نہ ہو وہ دین اسلام نہیں ہے, وہ کوئی اور چیز ہے. اس لیے یہاں پہ الالحاد کا لفظ آیا کہ ہر قسم کی بے دینی. اور دیکھیے جب بے دینی کا لفظ آیا تو اس میں ہر قسم کی مخالفت شرعی شامل ہو گئی. وہ عورتیں جو بغیر برقعے اور بغیر حجاب کے حدود حرم میں گھومتی پھرتی ہیں, بغیر پردے کے, بغیر چہرے اور بدن کو چھپائے ہوئے وہ پورے حرم میں گھومتی پھرتی اور چکر لگاتی ہیں, اللہ کا عذاب ان کے لیے بھی لازم ہے. وہ لوگ جو حدود حرم میں حرام کاری کی چیزوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں, فلمیں اور گانا بجانا اور موسیقی, اور وہ لوگ کہ جو حدود حرم میں فسق و فجور اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. تو الحاد اور ظلم, ظلم سے مراد بعض مفسرین نے شرک لیا ہے, کیونکہ اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وطہر بیتیہ للطائفین والقائمین والرکع السجود, اور الحاد سے مراد کسی بھی قسم کی بے دینی, چھوٹا گناہ ہو اور بڑا گناہ ہو. یعنی یہ تو وہ جگہ ہے اللہ کا حرم, وہ جگہ ہے کہ جہاں خلاف ورزی کا صرف ارادہ کرنے پر بھی اللہ کے عذاب سے وہ شخص بچ نہیں سکتا. اس لیے حرم میں رہنے والے, مکہ اور مدینہ میں رہنے والے اور حدود حرم میں رہنے والے, جہاں ان مقامات پر رہنا بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے, وہیں شدید امتحان اور آزمائش بھی ہے. افسوس کہ اس وقت اکثر مسلمانوں کا معاملہ اور حالت اور عالم یہ ہے کہ اللہ کے ان دونوں حرمین کی حرمت کا کوئی خیال نہیں. وہ مکہ اور مدینہ میں اس طرح رہتے ہیں گویا کہ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں, حالانکہ یہ تو بڑی احتیاط والی جگہ ہے. امام مالک کا قصہ تم نے بارہا سنا, مدینہ میں برس ہا برس مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دینے والا امام, وہ امام جو دار ہجرہ کا امام بنا, جس کو کہتے ہیں امام دار ہجرہ, مدینہ والوں کا امام, وہ جو قبر اطہر کے قریب بیٹھ کے درس دیا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہا کرتے تھے, انہوں نے کہا ہے, ان کا ارشاد ہے, اس طرح قبر کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے کہ یہ ہیں ارشاد فرمانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ادب مدینہ کا, زندگی بھر کبھی جوتا پہن کے باہر نہیں نکلے. وہ ذوق ہے, ادب والا ذوق, جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور دلیل پوچھنے والوں کی سمجھ میں یہ بات آئے گی, یہ وہ ذوق ہے محبت اور ادب والا ذوق. امام مالک کا زندگی بھر مدینے میں جوتا پہن کے نہیں چلے, بے ادبی میں شامل سمجھتے تھے, اس لیے بے ادبی نہیں کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیتے ہیں اور اس درس کے دوران اپنی جگہ سے ہلنا اور درس کو بیچ میں چھوڑنا, یہ بھی بے ادبی سمجھتے ہیں. کس کا درس ہے, کس کی حدیث ہے, یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے, اس کی حدیث بیان ہو رہی ہے جو سید الاولین والآخرین ہے. بچھو دوران درس ان کو تین مرتبہ کاٹتا ہے, لیکن امام مالک درس کو نہیں چھوڑتا, حتیٰ کہ رنگت تبدیل ہو جاتی ہے, پریشانی, درس ختم ہوتا ہے تو شاگردوں سے کہتے ہیں کہ میری پیچھے سے قمیض ذرا اٹھاؤ, دیکھو دیکھا کہ بچھو میں, کہ یہ درس حدیث کی بے ادبی سمجھتا تھا کہ حدیث رسول کو چھوڑ کر میں دوسرے کام کاج میں اپنے آپ کو مشغول ہوں. قرآن اور دین سمجھنے کے لیے حدیث کا اور حدیث کے ذوق کا سمجھنا ضروری ہے. اگر رسول کو، حدیث کو، صحابہ کو، حدیث کو اور صحابہ کو بیچ سے نکال دیا جائے پھر قرآن کی عظمت خود مشکوک ہو جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن آپ پہ تو نازل نہیں ہوا، 1400 سال پہلے نازل ہوا، وہ کون سی کڑی ہے، وہ کون سی کڑیاں ہیں جن کو ملا کے آپ اس بات کا ثبوت فراہم کریں گے کہ یہ وہی وحی الہی ہے جو محمد عربی پہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے. اور جن کو حدیث کا ذوق نصیب ہو جاتا ہے، جس کو حدیث کا ذوق نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ حدیث والے کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتے ہیں. اور چونکہ دعا بھی ہے حدیث والے میں، نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہمیشہ اچھا رکھے، مبارک رکھے، خوش رکھے، کامیاب رکھے جس نے میری کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دی. تو یہ حرم ہے، حرم مکہ اور حرم مدینہ، ان حرمین اور حدود حرمین میں کسی بھی قسم کی دینی خلاف ورزی، گناہ کا تصور بھی اللہ کو، خلاف ورزی تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کو ان مقامات پر برائی کے بارے میں سوچنا بھی اتنا برا لگتا ہے کہ اپنے عذاب کی شدید وعید سنا رہا ہے، نذقہ من عذاب الیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے بتا دی، بَوَّأَ يُبَوِّئُ اس کا معنی ہے اترنا، نازل ہونا، کسی جگہ کی نشان دہی کرنا، کسی جگہ، کسی چیز، کسی مقام، کسی مکان، کسی کام کے بارے میں بتانا، کسی کو کسی جگہ ٹھہرانا، یہ تمام اس کے معانی ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ ہمارا گھر تعمیر کرو تو اللہ نے وہ جگہ بتا دی، یہ جگہ ہے. اور اس کے بارے میں امام طبرانی نے اپنے معجم کبیر میں اور امام الہیثمی نے مجمع الزوائد میں اس عبداللہ ابن عمر کا یہ قول نقل کیا ہے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پہ بھیجا تو اس مقام کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا حرم ہے. اور بعض تاریخی روایات سے یہ چیز ثابت ہے، جس کو امام ابن کثیر اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے، اور یہ چیز بعض سلف صالحین نے بھی بیان کی ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اس کعبۃ اللہ کی جگہ پر اللہ کا حرم تعمیر کیا تھا، اور بعد میں پھر یہ چیز لوگوں کو بتائی جاتی رہی حتیٰ کہ طوفان نوح کے بعد اس کے آثار مٹ گئے، ختم ہو گئے. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ ہمارا گھر بناؤ تو اس مقام کی نشاندہی کی گئی، اس کی طرف اشارہ ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے بتا دی ابراہیم کو کعبہ کی جگہ، مکان، وہ جگہ، وہ مکان، البیت سے مراد کعبہ ہے، یعنی کعبہ اپنا حرم، اپنا گھر بنانے، تعمیر کرنے کی جگہ بتا دی. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر اللہ کا یہ گھر بنایا تو سورہ بقرہ میں پہلے سے بارے میں آیت نمبر 127 میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ، دونوں باپ بیٹا اللہ کا گھر بناتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا، ان سے یہ وعدہ لیا، لا تشرک بی شیئا، یہاں پہ کسی قسم کا شرک نہیں ہوگا، وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، میرے اس گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہ اللہ کا وہ پہلا گھر ہے جس کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مکہ کا پرانا نام ہے بکہ، مبارکا وہ دل العالمین، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 میں ہے, جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. تو یہ بیت ہے یعنی اللہ کا گھر ہے, اور اس گھر کو اللہ تعالی نے اپنا گھر کہہ کر قرآن میں مختلف آیات میں یاد کیا ہے. سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 158 میں ہے, فمن حج البیت او اعتمر, اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ہے, وللہ علی الناس حج البیت, اور سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں ہے, وما کان صلاتهم عند البیت. تو البیت تمام آیات میں البیت سے مراد یہاں کعبۃ اللہ اور حرم اور مسجد حرام ہے. اور سورہ قریش میں ہے, فلیعبدوا رب هذا البیت. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس میں بھی یہ تھا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع اول, سب سے پہلے مسجد کون سی ہے اس زمین پر, سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ قال المسجد الحرام. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد حرام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حج کے مسائل ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دے رہا ہے کہ حج کا اعلان کرو. وأذن پر اعلان کرو, فی الناس لوگوں میں, بالحج حج کا, يأتوك رجالا, آئیں گے تیرے پاس پیدل چلتے ہوئے لوگ. رجالا یہ رجل کہتے ہیں پاؤں کو, اور رجل مرد کو بھی کہتے ہیں اور پیدل چلنے کو بھی کہتے ہیں, اور پیدل چلنے والے کو راجل کہتے ہیں, اسی سے ہے رجالا. وعلی کل غامر یأتین من کل فج عمیق, اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں, من کل فج عمیق, ہر دور دراز کے راستے سے. ضامر یہ اسم فاعل ہے یا صفت مشبہ ہے. ضمر یضمر, لاغر و کمزور ہونا, دبلا پتلا ہونا. فج راستے کو کہتے ہیں, خاص طور پہ پہاڑوں کے درمیان جو تنگ راستہ ہوتا ہے اس کو فج کہتے ہیں. عمیق عمق سے ہے, گہرائی کو کہتے ہیں. تو تنگ اور دشوار راستے اور اونٹنیوں پہ سوار ہو کر آنے والے, دور دراز سے آنے والے, ان تمام لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم حج کا اعلان کرو گے تو تم دیکھو گے کہ مشرق و مغرب سے لوگ, دور دراز سے لوگ, پیدل بھی اور اپنی سواریوں پر بھی, خواہ وہ لاغر اور کمزور سواریاں ہی کیوں نہ ہو, تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. صحیح مسلم کی حدیث میں یہ ارشاد موجود ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, ایہا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا. لوگو, اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے, حج کرو. محدثین مفسرین نے لکھا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام بھی یہ اعلان کر چکے اللہ کے حکم سے, لوگوں اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی زیارت اور طواف ہر شخص کو کرنا چاہیے. تو یہ حج کے مناسک ہیں جن کی ادائیگی کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں آتے ہیں, اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور یہاں جمع ہوتے ہیں. کیوں جمع ہوتے ہیں؟ لیشہدوا منافع لہم, لیشہدوا تاکہ یہ لوگ حاضر ہوں, منافع لہم اپنے فائدے کی جگہوں پر. یہ وہ مقامات ہیں جہاں مسلمان حاضر ہو کر فوائد حاصل کرتے ہیں, دنیاوی فوائد بھی اور دینی فائدے بھی, اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور اپنے ارکان اور واجبات کو ادا کرتے ہیں. تو یہ وہ تمام منافع ہیں, فوائد ہیں جو یہاں پہ زیارت کی غرض سے, عمرے کی غرض سے, حج کی غرض سے آنے والے لوگ حاصل کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. وہ یذکر اسم اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں, فی ایام معلومات, چند معلوم دنوں میں, مخصوص دنوں میں. وہ ایام, ان ایام سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ عشرہ ذوالحج کے تمام ایام, اور بعض نے کہا کہ ایام تشریق, دس ذوالحج سے لے کر بارہ ذوالحج تک کے ایام تشریق، جن ایام میں ہر نماز کے بعد بآواز بلند تکبیر پڑھی جاتی ہے، تو تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. علی ما رزقہم، اس پر یعنی اس نعمت پر، ان نعمتوں پر، من بہیمت الانعام، جو ان کو اللہ نے عطا کی ہے چوپایوں اور مویشیوں کی شکل میں. فکلوا منہا، بس کھاؤ ان میں سے، یعنی جو وہ جانور جو قربانی کے طور پہ ذبح کیے جاتے ہیں ان کے گوشت تم خود بھی کھا سکتے ہو. واطعموا، اور کھلاؤ، البائس الفقیر، نادار مسکین کو. ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، انعام علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. انعام جمع ہے انعم کی، نعم سے مراد بھیڑ بکری اونٹ گائے بیل وغیرہ ہے، اور بہیمہ یہ چوپائے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے بہائم. وہ تمام جانور چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ مویشی ہوں یا چوپائے، بشرطے کہ وہ حلال ہوں. ان کی تفصیل سورہ مائدہ، سورہ انعام اور بعض دوسرے مقامات پر موجود ہیں. تو عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو قربانی پیش کی جاتی ہے اس قربانی کی طرف اشارہ ہے.